بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو بنایا, امام ابو یوسف کو بنایا, امام محمد کو بنایا, تو اس طرح پوری کھیپ کی کھیپ آپ نے تیار فرما دی. آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر داد و دہش اور طلباء کا خیال اور ان پر جان و مال لٹاتے رہے, خود روزے سے رہتے اور شاگردان رشید ایک کسی ایک وقت کا بھی فاقہ اٹھانے نہ پائیں, اس کی انہیں کوشش رہتی تھی. تو ساری عمر جو افضل ترین عمل ہے, جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کتاب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی اشاعت پر جتنا ہو سکے جان اور مال کو خرچ کیا جائے, تو اس کی کوشش میں عمر بھر لگے رہے. لیکن عمر بھر کے ان تمام دفاتر میں جو آپ کے اعمال لکھے گئے ہوں گے, اس کو مالک کی طرف سے جانچا گیا, پرکھا گیا, بلکہ اس میں اور مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے آپ کو آزمایا گیا, امتحان میں ڈالا گیا. کیوں؟ وہ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کچھ چوکھٹے ہیں, چار چار چیزوں کا ایک مجموعہ آپ نے بنایا ہے کہ اگر کسی نحو پڑھانے والے کو حرف جر کی مثال دینی ہو تو کہاں کہاں علا, فی, مع, من یہ استعمال ہوتے ہیں, تو اربعن فی اربعین, مع اربعین. تو یہ حضرت شیخ قدس روح نے اوجز المسالک اور لامعہ دراری میں بھی مقدمے میں اس کو بیان فرمایا ہے. اس کا جو اختتام ہوتا ہے تو اخیر میں یہ ایک مرحلہ بھی آتا ہے کہ پھر انسان چار مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ چار مصیبتیں اسے جھیلنی پڑتی ہیں. دشمنوں کی شماتت کے دشمن خوش ہوتے ہیں کہ او اچھا پکڑا گیا, پیٹا گیا, دوستوں کی ملامت اور جاہلوں کے طعنے اور علماء کا حسد. تو جب حضرت امام اعظم کے زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا کہ اہل علم میں یہ بیماری, تو اتنی صدیوں میں وہ بڑھ کر کہاں تک پہنچ چکی ہوگی. تو پہلے تو میں اب یہ اس کا ذکر آیا تھا, اسی کو میں نقل کر دیتا ہوں کہ چار چیزیں جن کے لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ احادیث اور احکامات, صحابہ کے ارشادات اور ان کے مراتب, تابعین کے فرمودات اور ان کے حالات, اور جس سند سے روایتیں پہنچی ان تمام روات کے حالات اور ان کی تاریخ. تو ان کے ساتھ یہ چار چیزیں بھی لکھے کہ جب یہ چار چیزیں لکھ لی تو اس کے ساتھ دوسری چار چیزیں لکھے سامنے آنے والی سند میں جن سے یہ روایت ملی ہے, تو ان سند کے رجال کے نام کیا ہیں, ان کی کنیتیں کیا ہیں, ان کے مقامات کہاں وہ پیدا ہوئے, کہاں پلے بڑے, اور ان کی وفات کے اوقات کہ کہاں ان کی موت ہوئی اور کیسے وفات ہوئی. فرماتے ہیں کہ یہ اتنا ضروری کام ہے جس طرح کہ مثال دی کہ جیسے خطبے کے ساتھ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا ضروری, ایک. دوسرے انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور دعا ضروری. تیسرے سورت کے ساتھ بسم اللہ ضروری, اور نماز شروع کرنے کے ساتھ اللہ اکبر ضروری. اس کی پھر مثال دی چار چیزوں کے ساتھ کہ جیسے مسند روایتیں, مرسل روایتیں, موقوف روایتیں اور مقتوع اور منقطع روایتیں. تو چار زمانے میں ان کو حاصل کریں, بچپن میں, بالغ ہونے کے قریب, جوانی میں اور اڈیر عمر میں. حضرت شیخ قدسی روح فرمایا کرتے تھے کہ 70 سال کے بعد تو بوڑھا کسٹ ہو جاتا ہے، تمام اعضا آنکھیں جواب دے دیتی ہیں، کان جواب دے دیتے ہیں، حافظہ جواب دے دیتا ہے. تو کہتے ہیں بعضوں کا قول ہے کہ اس کے بعد محدث کے لیے حدیث پڑھانے کی اجازت نہیں. تو کہولت کے بعد شیخوخت کو کاٹ دیا. اور پھر اوقات میں 4 اوقات کے مشغولی کے اوقات میں، فراغت کے اوقات میں بھی، تنگی اور مفلسی کے زمانے میں بھی، اور مالداری اور صاحب زر بننے کی حالت میں بھی اسی کے حصول کی علم کی دھن رہے. 4 مقامات 4 جگہوں میں، پہاڑوں پر، دریاؤں میں، شہروں میں اور جنگلوں میں، اور 4 چیزوں پر لکھتا رہے، پتھروں پر، سیپیوں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر، اور 4 انسان کے طبقات سے اسے حاصل کرے، بڑے سے، چھوٹے سے، ہم عمر اور ہم عصر اور ہم زمان لوگوں سے، اور اپنے باپ کی کتابوں سے. تو اس حصول میں نیت کن چیزوں کی کرے؟ تو کہ صرف اللہ کی رضا اور عمل کرنے کی نیت سے کہ میں خود عمل کروں گا. تیسرے، طلباء اور دوسری نسل کو میں اسے پہنچاؤں گا، زبان سے بھی اور تصنیف و تالیف بھی کروں گا، اس کے ذریعے بھی میں یہ فیض پہنچاؤں گا. آگے فرمایا کہ یہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا، اسے انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ اس نے علم کتابت نہ سیکھا ہو، علم لغت نہ سیکھا ہو، علم صرف اور علم نحو نہ پڑھا ہو. یہ سب دوسری 4 چیزوں پر موقوف ہیں جو اللہ کی عطا ہی سے ملتی ہیں. صحت ہو تب یہ انجام دے سکتا ہے، قدرت ہو اپنی دی ہوئی صحت کو استعمال کرنے پر قادر ہو تب وہ یہ کام کر سکے گا. تیسرے، تعلیم دینے کی حرص اور لالچ اور آخرت کے ثواب پر یقین ہوگا تب وہ کر سکے گا. اور چوتھے، حافظہ قوت حفظ کی نعمت سے مالا مال ہوگا تب یہ انجام دے سکے گا. کہتے ہیں کہ اب یہ دوسروں تک پہنچانے لگا، اللہ نے سب چیزیں حد سے بھی مالا مال کیا ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا، عاجز اور مکرہ نہیں ہے، قادر ہے، اور تعلیم کی حس بھی ہے، حافظہ بھی ہے، تب یہ پہنچا سکے گا. تو یہ چیزیں، ان سے پھر وہ 4 چیزیں اس کے سامنے حقیر ہو جائیں گی جب یہ پڑھنے پڑھانے میں اور دین کے کام میں مشغول ہو جائے گا، کہ اپنے بیوی اور اہل کی حقارت اس کے دل میں ہوگی کہ مجھے ان سے کیا واسطہ، جیسے ہمارے حضرت مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. دوسرے، اولاد کی طلب اور خواہش نہیں ہوگی، ان کو بھی حقیر جانے گا، مال کو بھی حقیر جانے گا کہ مجھے اللہ نے علم سے مالا مال کیا ہے، میں مجھے اور مادی چیزوں کی کیا ضرورت. اور وطن بھی اس کے نزدیک حقیر ہو جائے گا، اس کو جہاں کہیں علم ملے گا وہاں بھاگے گا، وطن بھی اس کے سامنے حقیر ہو جائے گا. تو اب جب اللہ عز و جل کسی سے خوب کام لے رہے ہیں اور تمام چیزوں کو، اپنے اہل کو، اولاد کو، مال کو، وطن کو چھوڑ چھاڑ کر نہایت توانا تندرست ہے اور تعلیم و تعلم میں لگا ہوا ہے اور چاروں طرف اس کے تلامذہ بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پھر اب اس کو 4 چیزوں کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، 4 مصیبتوں کے لیے کمر کس کر کے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے. 4 مصیبتیں کیا؟ فرمایا دشمنوں کی شماتت، کہ دشمن ہنسی اڑائیں گے، دوستوں کی ملامت، جاہلوں کا طعنہ اور علماء کا حسد. فرماتے ہیں کہ جب ان مصیبتوں پر 4 پر صبر کرے گا تو پھر اللہ عز و جل اسے 4 چیزیں عطا فرمائیں گے دنیا میں، کہ قناعت کے ساتھ عزت عطا فرمائیں گے، اور کمال یقین کے ساتھ وقار اور حیبت عطا فرمائیں گے, علم کی لذت اسے حاصل ہوگی اور زندگی میں برکت وہ دیکھ پائے گا. تو یہ تو دنیا میں, اور آخرت میں جو چار چیزیں ملیں گی, سید الکونین, فخر دو عالم, شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی, اللہ عز و جل کے عرش مبارک کا سایہ اسے ملے گا, ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسے حوض کوثر کے لبالب جام ملیں گے, اور حضرات انبیاء علیہ الصلات والسلام کا قرب اسے حاصل ہوگا. تو یہ جو یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس جگہ فرمایا کہ یہ تمام چار دنیا کی نعمتیں اور پھر آخرت کی چار نعمتیں ملنے سے پہلے جن چیزوں میں آخری اس کی کسوٹی پر اسے کسا جائے گا اور آزمائش اور امتحان میں اسے ڈالا جائے گا, اس میں سے سب سے اہم ترین علماء کا حسد, تو پھر اس کے ساتھ جاہلوں کے طعنے, ہر مجلس میں اسی کا ذکر, اسی پر طعن و تشنیع, دوستوں کی ملامت اور دشمنوں کی شماتت. تو یہ چار مصیبتوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ابتلا ہوا, اور وہ بھی بالکل آخری زندگی میں, اور جس جگہ پہنچ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا بالکل اسی جگہ کہ حضرت امام بھی ساری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے, ہزاروں تلامذہ تیار فرما لیے ہیں, اور جب آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں جس چیز کی تمنا اور آرزو کی اور دعائیں کی اور کوشش کی, اللہ عز و جل کی نصرت اور مدد نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہا, تو اس خوشی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے کی جامع مسجد میں ہیں, اپنے وطن میں ہیں, 1000 تلامذہ سامنے بیٹھے ہیں, انہیں کوئی عمومی مجمع نہیں بلکہ صرف اپنے خصوصی تلامذہ, ورنہ آپ کے عمومی طور پر تو ہزاروں کی تعداد میں تھے, ان میں سے 1000 طلبا کو خصوصی طور پر آپ نے جمع فرمایا تھا, اور ان کو خصوصی ہدایات کہ تم میرے دل کی آواز ہو, تم میری تمناؤں میری دعاؤں کا نتیجہ ہو, تو اپنے ان کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا, فرمایا کہ میرے دل کی مسرتوں کا سارا سرمایہ صرف تم لوگ ہو, آپ لوگ میرے غم اور افسوس کا علاج کر سکتے ہو, میں نے تمہیں یہاں تک تیار کر دیا ہے کہ اب لوگ تمہارے نقش پا کی تلاش میں رہیں گے کہ جہاں آپ پیر رکھیں گے تو لوگ آپ کا اتباع کر کے ہو بہو آپ کے جیسا وضو کریں گے, آپ کے جیسی نماز پڑھیں گے, آپ کے جیسی دعائیں کریں گے, تمہاری زبان سے جو کلمات نکلیں گے تو ایک ایک لفظ کو بابرکت سمجھ کر جھٹ سے اس کو محفوظ کر لیں گے, اور میں نے تمہارے لیے رائے عامہ کو, عوام الناس کو تمہارے سامنے جھکا کر رکھ دیا ہے تاکہ وہ تمہارا اتباع کریں اور تمہارے پیچھے چلیں. پھر ان 1000 میں سے بھی جو آپ کی مجلس مقننہ تھی, جن کی مدد سے آپ نے فقہ حنفی کو مرتب فرمایا تھا, ان کو الگ سے اپنے قریب بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ میری مدد کریں, بالخصوص جو آپ نے ان میں اجتہاد اور استنباط کی صلاحیت بھر دی تھی اس کی طرف انہیں متوجہ فرمایا کہ تم 40 آدمیوں میں ہر ایک عہدہ قضا کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے, بلکہ دوسرے قضات کی تربیت انجام دے سکتا ہے, جس طرح میں نے تمہیں تیار کیا تو آپ میں سے ہر ایک تربیت کا کام انجام دے سکتا ہے, مربی بن سکتا ہے. پھر مسند قضا پر بیٹھ کر انہیں کیا کرنا ہے اس کا ادب بیان فرمایا کہ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، اور قضا کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے وقت سامنے کوئی بادشاہ ہے یا امیر ہے، صاحب ثروت ہے یا عامی آدمی ہے، اس کا اسے کوئی خیال نہ ہو. جس طرح ایک عامی آدمی سے تم عدالت میں سوال کرو گے تو ہو بہو وہی انداز تمہارا سوال کرنے کا صاحب منصب اور حکام کے ساتھ بھی وہی رویہ ہونا چاہیے. تو جس طرح آج کل یہ بیماری ہے تو اس زمانے میں تھی، جبھی تو بڑھتے بڑھتے یہاں تک ابلیس نے کینسر کی شکل میں اسے پھیلا دیا کہ اس زمانے میں جیسے ادھر حضرت امام کی ادھر تقریر ہوتی ہے اور وہاں ایک آدھی صدر پہنچا دی جاتی ہے خلیفہ اور ابو جعفر کے سامنے کہ یہ آپ کے لیے یہ خطرہ ہے. او ہو، کتنی بڑی کھیپ تیار کی ہے اور یہ تمہارے خلاف تیار کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ ساری دنیا میں جو اس وقت فقہ حنفی چل رہا ہے، کیا لینا دینا، کیا واسطہ خلافت سے، کیا واسطہ حکومت سے اور حکومتوں سے ٹکراؤ سے اور مقابلے سے، وہ تو ایک مالک جل شانہ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے، جس کے لیے اس تعلق کو باقی رکھنے کے لیے اسے پاک صاف ستھرے رہنا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، نیکیوں سے اپنے آپ کو سجانا ہے، نجاست، بدبو اور گندگی کو دور کرنا ہے، طہارت کو اپنا شیوا اور اپنی خصلت خاص بنانا ہے کہ ہر وقت باوضو رہے اور اس کے ایک ایک جز کو وضو کے اسے عوام کو سمجھانا ہے. پھر آگے نماز وہ کیسے پڑھے گا، زکوٰۃ کیسے دے گا، حج کیسے کرے گا، یہ تمام چیزیں امت کو پہنچانی ہیں. تو سیدھا سادہ دین اور اس کی تشریح عوام سمجھ سکے اس انداز میں حضرت امام نے تیار فرمائی تھی اور اس کی تبلیغ مقصود تھی. یہ کہاں ہارون رشید کی اور ابو جعفر کی خلافت اور حکومت، لیکن اس کو کیسے جوڑ دیا کہ وہ تمام چیزوں کو کاٹ کر کے صرف ایک چیز کہ میں تمہاری حکومت کو اس کی تحریر سے خطرہ ہے، اس تقریر سے خطرہ ہے، اس جملے سے خطرہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچوں کی طرح کوئی بتا دے کہ یہاں سانپ ہے، بتا دے جھوٹ موٹ کہ یہاں چوہا ہے، تو بےچارے بچے بھاگ کھڑے ہوں گے وہاں سے. تو یہی حال ان کا ہو گیا تھا کہ ان حاسدوں کے حسد کو وہ حکومتیں سمجھ نہیں سکی کہ یہ تو ہمارے خلاف خود سازش کر رہے ہیں. چنانچہ جیسے ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر اور اس اجتماع کی شکایت پہنچتی ہے تو بلاوا آتا ہے. ابو جعفر کا فرمان پہنچ گیا کہ ابو حنیفہ کو قید کر لو، ہتھکڑیاں اور زنجیریں پیروں میں ڈال کر ہمارے پاس پہنچا دو. بغداد پہنچا، کوفے سے بغداد لائے گئے. اب منصور حضرت امام سے پوچھتا ہے کہ ہم آپ کو قاضی القضات بنانے جا رہے ہیں. فرمایا کہ لا اصلح، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے. ابو جعفر کہتا ہے کہ بل انت تصلح، تمہارے اندر ہے صلاحیت. مکالمہ بڑھتا ہے اور خلیفہ غضبناک ہو کر کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. تو حضرت امام کو جواب مل گیا. فرمایا کہ جو آدمی جھوٹا ہے اس کو قاضی القضات کب بنا سکتے ہو؟ تو پھر وہ قسم کھاتا ہے کہ قسم دیتا ہے کہ تمہیں قسم ہے کہ تمہیں کرنا ہوگا. حضرت امام قسم کھاتے ہیں کہ میں ہرگز نہیں کروں گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں. فوراً بھرے دربار میں حکم ہوتا ہے کہ اسے کوڑے مارے جائیں. فضربہ ثلاثین صوتاً، 30 کوڑے مار مار کر پیٹ سے لے کر پیروں تک لہو لوہان کر دیا. یہ لمبی داستان ہے. اللہ عز و جل اس ابلیس صفت جماعت سے روئے زمین کو پا پاک فرما دے کہ جنہوں نے ابتدائی صدیوں سے لے کر آج تک ابلیس کا اتباع چھوڑا نہیں, نہ کسی بڑے کو چھوڑا نہ کسی چھوٹے کو, اسی ایک کام میں وہ مصروف رہے. اور حضرت امام پھر جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں, بعض روایت میں کہ 3 سال تک جیل میں رکھا جاتا ہے, پھر دیکھا کہ تو مرتے ہی نہیں. کوئی چیز پینے کے لیے پیش کی گئی, آپ نے انکار فرمایا, زبردستی آپ کے منہ میں انڈیل دی گئی, سمجھ گئے کہ زہر زبردستی پلایا گیا ہے, سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اللہ عز و جل ہماری طرف سے ہمارے امام کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے شاگردوں کو اپنے شاہ نشان بلند مراتب عطا فرمائے, ان کے لائے ہوئے فقہ کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے. یہ تمام مدارس صرف اور صرف اسی امام کے لائے ہوئے اسی فقہ کے لیے ہیں, جس میں احکام اسلامی پر عمل سکھایا جاتا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور ان مسائل پر عمل کی مشق کروائی جاتی ہے. اللہ عز و جل ہماری مساجد کو محفوظ رکھے, مدارس کو محفوظ رکھے, قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے محافظین کو محفوظ رکھے, اور دین کی اشاعت کے اس جذبے کو جو حضرت امام نے اپنے شاگردوں کو منتقل کیا تھا, اس جذبے کو قیامت تک منتقل ہوتا ہوا انسانیت دیکھے, اس کے اسباب اللہ مہیا فرمائے. اللہ عز و جل مبارک ایام کی قدردانی کی ہمیں توفیق دے, اس کی ایک ایک گھڑی کے ضیاء سے ہماری حفاظت فرمائے, ہر گھڑی ہماری زبان پر دعا ہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, تاکہ ہم جبریل امین کی بد دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے, اس بد دعا سے ہم بچ سکیں کہ جس پر ماہ مبارک آئے اور گزر جائے اور اس نے اپنی مغفرت مالک سے نہ کروائی ہو تو بد دعا فرمائے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. تو ہمیں اللہ عز و جل ایسے اشقیا میں سے نہ بنائے, سعدا میں سے بنائے. تو ہر گھڑی اس مہینے ایک ماہ مبارک کی بہت قیمتی, لیکن ایک مصیبت ہے کہ ہر رمضان میں کبھی تراویح کے جھگڑے میں کہ 8 رکعت یا 20 رکعت, کبھی ٹائم ٹیبل کے جھگڑے میں, کبھی چاند کے جھگڑے میں کہ یہ سعودی یا غلط اور فلاں صحیح, اور کبھی ٹائم ٹیبل کے جھگڑے میں کہ ان کی نماز صحیح, ان کا روزہ صحیح نہیں, اسی میں لگے رہتے ہیں. کتنے روب اثر کوارٹر صدی گزر گئی, 25 برس اس میں گزر گئے اور ہم باز نہیں آئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہوگا کیا جب وہاں خدا کے حضور پیش ہوں گے اور وہاں ہمارے یہ سب کرتوت ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے تو ہمارا اصول دار العلوم کا بنا رکھا ہے, جب سے فیصلہ ہوا کہ یہ عشاء کا ٹائم اور یہ چاند کے متعلق یہ فیصلہ, اس وقت سے جب سارے علماء دار العلوم میں جمع ہوئے اور فیصلہ ہوا تو اس وقت سے پھر ہم نے اصول بنا لیا کہ اب اس کے متعلق جواب دینا بند کر دیں. لوگ پوچھیں تو کہیں کہ بھئی وہ یہ سب فتاوی چھپے ہوئے ہیں اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے اور آسان فرما دیا کہ جب جمعیت کے علماء نے حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ 1:30 بجے, 2:30 بجے, 3:30 مختلف اقوال ہیں, کیا کریں, تو حضرت نے فرمایا کہ تینوں درست, کوئی کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا, ہر ایک کے پاس اپنے فتاوی ہیں, اس پر وہ عمل کر رہے ہیں اور ہم اسی کے مکلف ہیں. تو میں نے ابھی قریب میں کسی سے کہا کہ بھئی یہ وہاں سعودی عرب میں پتہ نہیں کتنی صدیوں سے یہ ٹائم ٹیبل اور معمول چلا آ رہا ہوگا کہ صبح صادق ان کے یہاں ہوتی ہے جب سورج نکلنے میں ابھی 1 گھنٹہ 20 منٹ رہتے ہیں, اور اذان شروع ہو جاتی ہے، ایک گھنٹہ 20 منٹ باقی رہے اور اذان شروع. لیکن اس میں بھی پھر آگے ہمارے حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا، شاید 12 ڈگری اور 15 ڈگری اور 18 کے کسی حساب کی وجہ سے، اب وہ تو بہت بڑے مفتی تھے ماشاء اللہ، کسی وجہ سے بھی دیا ہو. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اذان صبح صادق سے 2-3 منٹ پہلے دی جاتی ہے، اس لیے ان کا فتویٰ تھا کہ اذان ختم ہو اور تو 2-3 منٹ تک اذان کے دوران وہ کھا پی سکتے تھے. اور یہ ان کا فتویٰ مدینہ منورہ میں ہمارے حلقے میں بہت مشہور اور معروف تھا. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ضیاء سے بچائے اور ہم اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنے رمضان کو ضائع نہ کریں، ایک ایک گھڑی کی ہم قدر پہچانیں. اور ان جھگڑوں ہی میں بڑی بڑی قیامتیں پیش آئی، کبھی حنفیہ اور شافعیہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اسلحہ کے ساتھ محاذارہ ہو گئے. قریب ہی میں تبلیغی جماعت کا نمونہ اور مثال سب کو یاد ہے کہ کیا سے کیا ہوا. تو اسی طرح کرنے والوں نے پھر حضرات ائمہ کو نہیں چھوڑا، جہاں جہاں کسی امام کی مدح و ثنا تعریف دیکھی تو اس کے بدلے میں اسے جو چاہا جس طرح چاہا بدل کر کے رکھ دیا. یہ اس وقت میرے سامنے ایک کتاب ہے جو حضرت صاحب شفا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں آپ کی سوانح عمری میں کے سلسلے میں لکھی گئی کتاب ہے، ترتیب المدارک و تقریب المسالک لمعرفت اعلام مذہب مالک، کہ حضرت امام مالک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تمام بڑے بڑے فقہا قضات کا اس میں تذکرہ ہے. اور یہ 1967 کی چھپی ہوئی ہے. ممکن ہے کہ یہ لیبیا میں جب شاہ ادریس برسر اقتدار تھے ان کا دور ہو، یا ان کا دور ختم ہونے کے فوراً بعد کا ہو، کہ اس زمانے میں وہاں سے اچھی اچھی کتابیں چھپتی رہتی تھی. تو یہ وہاں کہ مکتبۃ الحیات بیروت میں انہوں نے چھپوائی، اور چھپوانے والے ہیں دار مکتبۃ الفکر طرابلس لیبیا. تو مالکیہ ہی کی کتاب، مالکیہ ہی کی نگرانی میں مکمل چھپی، جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مالکیہ استفادے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، جس میں مالکیہ، تو اس میں ایک قصہ لکھا ہے، اور قصہ ہے ابو محمد عبداللہ بن فروخ الفارسی قیروان کے فقیہ کا، اور لکھنے والے ہیں ابو بکر مالکی صاحب ریاض النفوس. تو یہ ابن فروخ ہمارے یورپ سے ہیں، اندلس میں آپ کی ولادت ہے، سن 115 میں آپ کی ولادت ہے، بالکل دوسری صدی کی ابتدا میں. جیسے ابھی کسی بیان میں نے کہا تھا کہ سن 72 ہجری کی قبریں ہمارے گجرات کے ساحلی علاقے میں گوگا میں ملتی ہیں. نام لکھا ہے کتبے پر، نام عبداللہ لکھا ہوا ہے، اور کسی کی قبر ہے کہ جس پر نام عبداللہ لکھا ہوا ہے، اور ان کی سن 102 ہجری کی قبر ہے جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور وہ سن 72 والی تو اس سے بھی روبہ صدی پہلے. اور یہ وہی جگہ ہے کہ جس کے متعلق ایک مسجد میں دو محراب ہیں، ایک قدس کی جانب اور ایک محراب بیت اللہ کی جانب. تو یہ اندلس میں ان کی ولادت سن 115 ہجری میں ہے، پھر وہ افریقہ اور قیروان منتقل ہو گئے، پھر آگے ان کا ضروری علوم حاصل کرنے کے بعد مشرق کی طرف سفر ہوتا ہے. زکریا ابن ابی زائدہ، ہشام ابن حسان، عبد الملک ابن جریج، عامش، ثوری، امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے وہ استفادہ کرتے ہیں. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمر میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑے مرتبے میں، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن امت نے ان کو امام اعظم لقب اسی لیے دیا کہ عمر میں بھی وہ سب ائمہ سے بڑے ہیں، اور اسی لیے یہ خالص مالکی علاقے سے سفر کر کے جانے والے ابن فروخ جن ائمہ کرام سے استفادہ اور حدیث حاصل کرتے ہیں، ان کے نام گنوائے تو اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ مالک ابن انس و ابی حنیفہ وغیرہم، ان سے وہ استفادہ کرتے رہے اور پڑھتے رہے. پھر وہاں سے پڑھ کر آئے واپس قیروان، پھر دوسری مرتبہ پھر سفر کر کے پھر جاتے ہیں. تو ان کی زبانیں بھی بڑی پیاری ہے، ان کا سفر نامہ بھی بڑا پیارا ہے. مجھے تو اس وقت صرف ان کے یہ ابن فروخ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے تلامذہ میں سے، لاڈلے، جن پر انتہائی شفقت تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں سے ہیں ابن فروخ. اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے خصوصی تلامذہ میں سے تھے. یہ دونوں تلمیذ آپس میں امام ظفر اور ابن فروخ کبھی بحث و مباحثہ اور مناظرہ ان کا ہوتا، اس کا بھی اس میں ذکر ہے کہ فلم یزل بھی ابن فروخ حتی قطعہ، کہ بحث میں الجھے رہے، لگے رہے ابن فروخ یہاں تک کہ امام ظفر کو چپ کر کے چھوڑا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.